السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 42. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ اور جب قالت الملائكة، کہا فرشتوں نے، يا مريم اے مريم، إن الله بے شک اللہ تعالیٰ اصطفاك، اس نے چن لیا تجھ کو، وطهرك اور اس نے پاک کیا تجھ کو، وصطفاکی اور اس نے چن لیا تجھ کو، علی نساء العالمین اوپر عورتوں کے تمام جہانوں کی. یا مریم اقنتی اے مریم تو فرما برداری کر، لربی کی اپنے رب کے لیے، وسجدی اور تو سجدہ کر، ورکی اور تو رکو کر، مع راکین ساتھ رکو کرنے والوں کے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا تجھے اور پاک کیا تجھے اور برگزیدہ کیا تجھے اوپر دنیا جہان کی عورتوں کے. اے مریم تو فرما برداری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکو کر ساتھ رکو کرنے والوں کے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتہ نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے. مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکو اور سجود کیا کرو. یہاں پر مریم علیہ السلام کی کچھ خاص خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی کہ واحد مریم علیہ السلام کا نام ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا اور ان کے نام کی ایک پوری سورت ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو نان مسلم ہیں مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی وجہ جواز بنا کر مذاق اڑاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بات پر، یا تو تعدد ازواج ہو یا پھر پردہ ہو یا کچھ اور بھی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پر وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ کرسچن کنٹری میں، تو ان کے ساتھی نے جو کرسچن تھا مسلم اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہاں تمہاری تو ام المومنین ایسی ہیں، یعنی رسول کی بیوی جن کے اوپر الزام لگا تھا، جو ایسی اور ایسی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک دعوت دین کا یا سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. جواب در جواب تو یوں دیا جا سکتا تھا کہ اچھا یعنی وہ تو غلط بات تھی، یا پھر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مریم پر بھی الزام لگا تھا ڈائریکٹ اس طرح سے. تو دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ جو مسلم اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کس طرح سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہاں دو انتہائی بھولی بھالی پاکیزہ معصوم دنیا کی سب سے جو اچھی خواتین تھیں ان پر الزام لگا، ایک رسول کی بیوی تھی اور ایک رسول کی ماں تھی، یعنی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم کی بیوی تھی. تو انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ ہاں دو انتہائی بھولی بھالی پاکیزہ معصوم خواتین پر الزام لگا، ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک نازل فرما دی، اور اس وقت ایک خاتون کی برات اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذریعے سے کہلوا کر برات الحمدللہ فرما دی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بولنے لگے اور وہ بالکل نیو بورن بیبی تھے تبھی انہوں نے اپنی والدہ کی برات ظاہر کر دی تھی، یعنی بتا دیا تھا کہ وہ تو ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات سورہ نور میں نازل ہوئی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیامت تک یہ تلاوت جاری رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں یہ بات بتا دی تھی کہ یہ ایک افق ہے، یعنی ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے جو منافقین گھڑ لائے ہیں، اور اس کا اس تعلق سے، اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ چار گواہ کیوں نہ لائے اگر وہ اپنی بات میں سچے تھے. تو بہرحال مریم علیہ السلام، یہ نام ہمیں بارہا قرآن میں پڑھنے کو ملتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب ابھی ہم نے چھٹنے کے بعد کلاس شروع کی تھی تو وہاں پر میں نے آپ کو استفا کا معنی بتایا تھا، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا نا، نہیں نوٹ بک میں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اولو العزم پیغمبر تھے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا تھا، ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سبحان اللہ، یعنی جو استفا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا اپنے اول العزم پیغمبروں کے لیے، سیم وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مریم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم رک کر سوچیں کہ ایسی کیا خوبی ہو سکتی ہے مریم علیہ السلام میں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا. سبحان اللہ، یہ معمولی آنر نہیں ہے، یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی درجہ نہیں ہے، بہت ہی بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو. اور یہ بہت کم لوگوں کو کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تو اکیلے مریم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے خواتین میں. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین کی خصوصیات ضرور بتائی ہیں. ہم سورہ نساء میں پڑھتے ہیں، سورہ احزاب میں پڑھتے ہیں، سورہ تحریم میں پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جہاں پر ہم کو نیک خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، جو تقوی والی خواتین ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. تو یہ جو استفا کی کا لفظ ہے خاص طور سے ایک خاتون کے لیے ہے. اور یہاں جو خاص لفظ جس پر ہمیں غور کرنا ہے، وطہر کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک بھی کر دیا، وصطفا کی علی نساء العالمین، صرف عورتوں پر نہیں چنا بلکہ تمام دنیا کی عورتوں پر چنا. اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ صرف اس دور کی عورتیں نہیں جب مریم علیہ السلام تھیں، یا اس سے پہلے کی عورتیں نہیں، یا اس کے بعد کی عورتیں نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایسا معجزہ نہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آیا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد پیش آیا، اور نہ آ سکتا ہے ایسا معجزہ. یہ وہ واحد معجزہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے آسمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں چنتا ہے اور کس خوبی کی بنا پر چنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کیوں مریم علیہ السلام کو چنا گیا، ان اللہ اصطفا کی، کیوں ان کو چنا گیا؟ پہلی بات تو کہتے ہیں لکثرت عبادتیہ، ان کی عبادت کی وجہ سے. دوسرا وزہدتیہ، ان کے زہد کی وجہ سے، جو ان کے اندر تقویٰ تھا، جو ان کے اندر ایک اللہ کے لیے خشیت اور اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ان کی دنیا سے بے رغبتی تھی اصل میں مریم علیہ السلام کی. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور صرف اللہ سے لو لگا لینا. ایکچولی یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، ایک ان کا خاندان، ان کے والدین جو نیک تھے، یا والدہ جس نے نظر مانی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو جو ایک شرف ملا، ایک عزت ملی، ایک جو مقام ملا اس وجہ سے، وطہارتیہ، اور ان کی پاکیزگی کی وجہ سے. یا ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا دل بھی تمام وسوسوں سے پاک تھا، یا کوئی دنیا کا کوئی دنیا کی کوئی لالچ، کوئی قید و مکر، کچھ بھی ان کے دل میں نہیں تھا. مریم علیہ السلام وہ اتنی پاکیزہ، اتنی معصوم، اتنی سادہ اللہ تھی، یعنی اتنی کہہ سکتے ہیں آپ کے لوگوں کے لیے بے ضرر، جن سے کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں، جن کے دل میں بھی کوئی برے خیالات نہیں آتے تھے. سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ کوالٹیز ہم کو آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہمارا دل بھی ان تمام برے خیالوں سے، برے وساوس سے، لوگوں کے تعلق سے بری سوچ سے پاک ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم چنے جائیں کچھ لیول پر، کچھ حد تک، ٹھیک ہے ہم وہ مقام تو نہیں حاصل کر سکتے جو انبیاء کا تھا یا جو یہاں مریم علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے الگ الگ درجات ہیں اور ان کا مقام ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خوبی کی بنا پر پسند کر لے، تو لکثرت عبادتیہ، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں، زہد پیدا کریں، دنیا سے بے رغبتی، یعنی یہ نہیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا. آپ دیکھیں دنیا سے کنارہ کش ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا ہم یہاں ذکر ہی نہیں کریں، کیونکہ اسلام ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے. دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ لینا، یہ دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کی فکر اور خواہش اور اسی میں انوالو نہ ہو جانا. تو زہد اپنے اندر پیدا کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ سب کے لیے خیر خواہی ہو، جس کی وجہ سے ہم کو شرف حاصل ہو، عزت حاصل ہو، مقام حاصل ہو. اور اپنے دلوں کو بھی، اپنے اندرون کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں، برے خیالات سے، برے وسوسوں سے، کسی کے تعلق سے کوئی بری سوچ سے ہم محفوظ رکھیں اپنے اندر. تو یہ سبب تھا چنے جانے کا مریم بنت عمران کو. سبحان اللہ، یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت عزت کا مقام ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے چنا جو اگلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اے مریم، اقنتی ربی کی وسجدی فرما برداری کر اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر، ورکعی اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ مع راکعین۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اس لیے چنا ان کے رکو کی کثرت کی وجہ سے، اور یہاں رکو سے مراد دو معنی بتائے جاتے ہیں، ایک تو نماز کا جو رکو ہوتا ہے وہ بھی رکو، یعنی عبادت کا ایک سمبول ہے رکو اصل میں، یعنی بو کرنا، ہم جانتے ہیں کہ کسی کے سامنے جھکنا یہ عبادت کی نشانی ہے اصل میں، ایون جو مشرق قومیں ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، جھکتی ہیں نا اپنے آپ کو، تھوڑا سا بینڈ کرتی ہیں کسی کے بھی سامنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بادشاہوں کو پہلے ایسے کیا جاتا تھا، یعنی یہ کانسیپٹ تھا کہ بادشاہوں کو کیا کیا جائے، کوئی بتا سکتا بادشاہ کے سامنے کیسے جھکتے تھے، اور حیدرآبادی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشی سلام۔ جی ویری گڈ، جزاکم اللہ خیر، فرشی سلام، یعنی فرش کی طرف جھک کر سلام کرنا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کسی انسان کے آگے جھکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہم کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت سجدہ تعظیم جائز رہا ہو، یا اس وقت کے لیے کچھ دیر کے لیے جائز رہا ہو، ادروائز نہیں، کسی کے لیے بھی جھکنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ پیٹ میں منہ ڈال کر سلام کرو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بڑوں کے لیے، بالکل بھی درست نہیں ہے یہ۔ تو یہاں پر علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ان کے رکوع کی وجہ سے، اور رکوع سمبول ہے عبادت کا، اور دوسرا رکوع کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری، اطاعت، یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو جھکائے رکھنا اللہ کے حکم کے آگے، ہر حال میں عاجزی اختیار کرنا۔ اور یہ عاجزی آپ دیکھیں جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں بھی تھی، اور مریم علیہ السلام آپ دیکھیں جو ہم کو ان کی سیرت نظر آتی ہے قرآن کی روشنی میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تھا ان کے اندر؟ عاجزی تھی نہیں تھی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے، عورتوں کو نہیں، وہ نبی نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ لفظ وہی استعمال کیا، استفاء کی، کہ چن لی اللہ تعالیٰ نے اے مریم تجھے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو ان کے اندر عاجزی تھی، اور دیکھیں یہ خوبی ہم، قرآن کی آیتیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کیوں قرآن کی آیتیں بار بار ہمارے سامنے ریپیٹ کی گئیں؟ کیوں اس کو تذکرہ کہا گیا؟ کیوں اس کو نصیحت کہا گیا؟ یہ ایک بار پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے قرآن، بلکہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بار بار پڑھنے سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ نصیحت حاصل ہوتی ہے نا، تذکرہ ہے یہ، بار بار پڑھا جانا، پڑھے جانے والا کلام ہے یہ، کہ اس کو بار بار پڑھا جائے تاکہ یاد دہانی، کیونکہ انسان کبھی عاجزی اختیار کریں گے، ہو سکتا کل اس کے اندر کسی وجہ سے غرور اور تکبر آ جائے، کچھ اکڑ آ جائے۔ تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، واقعی میں کہ جو جتنا عاجز ہوگا وہ اتنا زیادہ دوسروں کو دینے والا بنے گا، یعنی اس کی وجہ سے لوگ کچھ سیکھتے ہی رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر کتنی خوبیوں کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یعنی ہم ان سے ہمیشہ ہر دور کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو ان کے اندر عاجزی تھی بہت زیادہ۔ تو یہاں پر رکوع جو سمبول ہے، ایک تو عاجزی کا، جھکے رہنے کا، اور جھکنے سے مراد یہاں پر اپنے پوسچر کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ جھکے رہنے سے مراد یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلے فرما برداری، اللہ کے لیے عاجزی، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ عاجزی، کوئی اکڑ اور غرور اور تکبر نہ ہو انسان کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ، اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں جتنے ہمارے صحابہ کرام گزرے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں، پہلے تو ابو بکر صدیق ہیں ہمارے لیے، کہ وہ کتنے عاجز تھے، کوئی ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنا گال زمین پر ٹیک دیتے تھے کہ شاید اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ کیسے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کیسے ان کے اندر عاجزی تھی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہم ذرا سی کوئی چیز پر کتنا اتراتے ہیں، کتنی اکڑ دکھاتے ہیں، کتنا ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ رکو، ان کے رکو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو چنا، ان کے خوشو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، جو ان کے اندر خشیت الہی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی ان کے اندر، اور ان کے اندر جو توازو تھی، جو انکساری تھی، جو عاجزی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ یعنی یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مزید پر حفاظت فرماتا ہے، اس کو تکبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. لیکن درجات کی بلندی کس وجہ سے مل سکتی ہے؟ عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے، تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی خاطر جھکنے کی وجہ سے، اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے. تو کیا سمجھے آپ لوگ پھر ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں یہ درس نہیں ہے صرف، یہ لیکچر نہیں ہے، یہ ہم غور و فکر، تدبر و عمل کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہم کیسے اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر آ سکتے ہیں. جی آپ نے وہ حدیث سنی ہوں گی نا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ، کسی کو یاد ہے حدیث؟ جو آدمی چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی سے درگزر کرے جس نے اس پر ظلم کیا ہو، اور اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا ہو، اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو، اور اس کے ساتھ تحمل کرے جس نے اس کو برا کہا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. کچھ کوالٹیز انسان کے اندر ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر وہ کوالٹیز ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا. اور درجات کی بلندی اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہم کو حدیث میں بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے انسان کے، اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے. اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جب مرنے والے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے درجات کیوں بلند کیے گئے، یا مجھے یہ جو اجر ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی، اس وجہ سے تیرے درجات بلند کیے گئے ہیں. تو کیا ہم نے کبھی دعا کی اپنے والدین کے لیے؟ جن کے والدین حیات ہیں ان کے اوپر، ان کے لیے رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا دعا کرتے رہنی چاہیے، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنی چاہیے تاکہ ہمارے والدین کے درجات بلند ہوں. پھر جو ذکر و اذکار ہیں وہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. استغفار، کثرت سے استغفار، وہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قربت اس وقت مل سکتی ہے جب، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس میں ہم کو ایک عمل یہ بھی بتایا گیا کہ مشقت کے اوقات میں، یعنی جب انتہائی سردی ہو، مشقت ہو، وضو بنانا اور اس وقت اچھے سے وضو کرنا، وہ بھی اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. تو صالح اولاد بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. آپ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں، وہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. وہ جو رسول اکرم نے ضمانت دی تھی نا کہ جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت ہے، تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جس کی بنا پر آپ اپنے درجات بلند کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی ہے. جی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، اور جن کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے، تواضع ہوتی ہے جن کے اندر، خشوع یعنی خشیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے پھر کہ، یعنی ایون ان کو اللہ تعالیٰ تکبر کی طرف جانے سے بھی بچا لیتا ہے. اور یہی تمام خوبیاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، سبحان اللہ. اور علامہ آلوسی ہی کہتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ کی عبادت یعنی اسپیشلی نماز، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں، اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو اور اس میں گیپ نہ آنے دے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم کو پانچ وقت کی نمازیں تو بتائی ہی گئی ہیں جو فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی ہم کو حکم دیا گیا، یہ تاکید کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ذکر و اذکار کی بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ دن اور رات، صبح اور شام، ہر وقت ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری رہے. کثرت ذکر، کثرت عبادت دراصل اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس میں اسپیشلی سجدے کا لفظ ہے کہ وَسْجُدِ وَرْكَئِ مَعَ رَاكِعِينَ. سجدہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ علق میں کہ وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ بس سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ. اسی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے نا. تو تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو ایسے ہاتھوں میں پرورش کروائی، یعنی انبیاء کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے اندر زہد، تقویٰ، یہ سب پیدا ہو گیا تھا، ان کو ایک شرف، ایک عزت ملی. پھر مسجد کے ماحول میں وہ پرورش پاتی رہی، تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھیں اور بیزار تھیں. یعنی جو واقعات ہم کو پتہ چلتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اگر اسرائیلیت کو بھی لے لیں اور تو قرآن کی آیتوں سے وہ میچ ہوتے ہیں، تو جو باتیں قرآن سے تصدیق کرتی ہوں تو وہ ہم لے سکتے ہیں. تو اسرائیلیت ہی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ مسلسل عبادت میں لگی رہتی تھیں، ان کو تورات باس کہتے ہیں کہ زبانی آتی، اور ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں تھی، بس وہ اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے تھیں اور بہت ہی معصوم اور بہت پاکیزہ تھیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طرح سے مریم علیہ السلام کو ایک شرف اور بلند مقام عطا کرنا کہ فرشتوں نے انہیں براہ راست مخاطب کر کے فرمایا. آپ دیکھیں، ایک بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ وحی الہی کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ جبریل امین کا کسی نبی کے دل پر وحی کا القا کرنا ہے. یہ بعض وقت فرشتہ انسان کی صورت میں بھی نبی سے آ کر بات کرتا ہے، اور یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نبی سے نہیں ہوتا، امت سے بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک فرشتے کی بجائے ملائکہ کا لفظ آیا، یعنی فرشتے جمع کا صیغہ ہے، اور یہ وحی کی ایک خاص قسم ہے، اور اس کا تعلق جس کو مخاطب کیا جانا ہے اس سے ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا مخاطب سے ایک بات کرنا ہوتا ہے. ایسے مخاطب کا نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی وحی کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وحی میں نبی کیا کرتے ہیں، جب نبیوں پر وحی آتا، وہ قرآن ہے تو وہ سب کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن یہاں مریم علیہ السلام پر جو وحی کی گئی تھی وہ ویسی وحی نہیں تھی جو نبیوں کو کی جاتی ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. تو یہ جو مکالمہ تھا، یہ جو بات چیت تھی، فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کیا. تو اس کے تعلق سے ہمیں، ایسی وحی کے تعلق سے ہمیں کتاب اور سنت میں کوئی بہت ہی واضح چیز نہیں پتہ چلتی ہے. تو یہاں پر مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، انہیں پاک کیا ہے تمام خرابیوں سے، اور ایسی خرابیوں سے پاک کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے شان میں کمی آ سکتی تھی، ان کے شرف میں کمی آ سکتی تھی. تو ان کے اندر وہ ایسی خامیاں رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو بچپن سے ایسے پروان چڑھایا کہ وہ ہر قسم کے نقص سے پاک تھی، یعنی ان کے اندر کوئی برے خیالات نہیں تھے، دنیا سے محبت نہیں تھی، اور سارے جہان کی عورتوں میں ان کا انتخاب کیا استفا برگزیدہ کرنے کے لیے آتا ہے، اچھے صفات اور نیک اعمال سے ریلیٹڈ ہے یہ لفظ اصل میں، اور جہان کی عورتوں سے افضل قرار دینا بھی اس میں شامل ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ تمام عورتوں، دنیا کی عورتوں، یہ سارے زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے افضل قرار دیا. یعنی ہو سکتا ہے دوسری خواتین بھی شرف اور عزت والی ہوں، تکریم والی ہوں، لیکن مریم علیہ السلام، ان کا درجہ ایک الگ ہے. تو ایک عظیم نعمت تھی، ایک خوشخبری تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان تھا جس کا شکر کرنا ضروری تھا. اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ اپنے رب کے لیے اطاعت کر. قنوت سے مراد دراصل خشوع ہے، خضوع ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنا، مسلسل قائم رہنا، یہ قنوت کی معنی ہے، وقنوتی. اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کر. تو عبادت میں رکوع اور سجدے کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، کیونکہ رکوع اور سجدہ تمام عبادتوں سے افضل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. تو مریم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطاعت کے جذبے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. تو فرشتوں کی مریم علیہ السلام سے ہم کلامی، دراصل یہی ان کے شرف کا باز ہے، یعنی اس سے ان کا شرف پتہ چلتا ہے، اور باز باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ہیکل میں، حجرے میں مقیم تھی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، تو فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو فرشتوں ہی نے مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ان کا رب ان پر کس قدر مہربان ہے، اور سارے جہان کی عورتوں پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور ترجیح دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون کی. سبحان اللہ. اور پھر فرشتوں نے ہدایت بھی دی مریم علیہ السلام کو کہ وہ بطور شکر گزاری کے اللہ تعالیٰ کی مزید فرما بردار بن کر رہے، اور مسجد میں جو باجماعت نماز ہوا کرتی تھی وہ بھی اس میں شامل ہو کر باجماعت نماز کا اہتمام کریں. یہ مطلب بھی اس کا نکلتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری کا عملی طریقہ کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے نوازے، کسی مرتبے سے نوازے، کسی خیر سے نوازے، تو آپ کیا کریں, آپ کا شکر گزاری کا رویہ یا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے آگے جھک جائیں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ شکر کا بھی ذکر ہم کو ملتا ہے کہ رسول اکرم نے ایک دن اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ سجدے سے سر اٹھانا ہی گویا بھول گئے. عبد الرحمان بن عوف ساتھ میں تھے آپ کے, وہ کہتے کہ مجھے ڈر ہو کہ کہیں رسول اکرم کی روح تو نہیں پرواز کر گئی, اور یہ ڈر سے میں آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تب رسول اکرم نے سجدے سے سر اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا اے عبد الرحمان؟ تو میں نے کہا کہ میں ایسا ڈر گیا تھا. کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ خوشخبری دے کر گئے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑے گا تو اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 اس کے درجات میں بلندی یعنی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو میں اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا, اس لیے آپ نے لمبا سجدہ کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں, ورم آ جاتا ہے اس کے اوپر, تو کیا کہا تھا رسول اکرم نے جواب میں؟ کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنے طویل ہوتے تھے آپ کے سجدے اور کتنا طویل ہوتا تھا آپ کا قیام. آج ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا ہم نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا اسی طرح سے شکر ادا کرتے ہیں سجدہ کر کے, عاجزی اختیار کر کے؟ تو یہ طریقہ ہے, اور ضرور سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا کی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت عطا کرے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر یہ صفات جو مریم علیہ السلام کی ہیں بتائی جا رہی ہیں وہ پیدا کرنی ہوں گی. تو سعدی رحم اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ خشوع اور خضوع یہ چیز فضل کا باعث بنتی ہے, یعنی کثرت سجود, اللہ کے آگے فرما برداری جھک جانا, اور خشیت اور دب جانا اللہ کے آگے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ فضل اور درجات کی بلندی سے نوازے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درجات کی بلندی عطا کرے, اور ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے, اور ہمارے دلوں کے اندر خیر باقی رکھے. تو سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہی, اور اس میں رکوع اور سجود سب سے افضل ارکان ہیں. ایک آیت اور دیکھ لیجئے, آیت نمبر 44. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. ذالک یہ یا وہ, انباء الغیب خبریں ہیں غیب کی, نوحی ہی الیک ہم وہی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف, وما کنتا اور نہیں تھے آپ, لدیہم پاس ان کے, اس جب یلقون وہ ڈال رہے تھے, اقلامہم اپنے قلم, ایہم کون سا ان میں سے, یکفلو وہ کفالت کرے گا, مریم مریم کی, وما کنتا اور نہیں تھے آپ, لدیہم ان کے پاس, اس یختصمون جب وہ بحث کر رہے تھے آپس میں. آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے, نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے, یعنی آپس میں بحث کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ ایکچولی جو گزشتہ حالت جو بتائے جا رہے ہیں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کئی 100 سال پہلے کے, آپ جانتے ہوں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سال کا فرق ہے نبوت, یعنی ٹوٹل 600 سال ہو جاتے ہیں نبوت ملنے پر. تو 570 سال کے بعد رسول اکرم پیدا ہوئے سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ جو 570 سال پرانی باتیں تھیں تو کون آپ کو بتا رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیچھے کے حالات جو بتائے گئے ہیں یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اصل میں, کہ آپ کو کون یہ غیب کی خبریں بتا رہا ہے, کیونکہ رسول اکرم تو موجود نہیں تھے اس وقت جب مریم علیہ السلام کی کفالت پر وہاں پر بحث و مباحثہ چل رہا تھا, اور اندازی ہو رہی تھی کہ کون ان کی کفالت کرے گا, ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی کفالت وہ کرے. ہو سکتا ان کو کچھ ایسے آثار نظر آ گئے کہ لڑکی چنی ہوئی لڑکی ہے, اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہے یہ, تو وہ لوگ آپس میں کھینچا تانی کر رہے تھے کہ ہر کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے, ہم اس کی کفالت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ تو اتنے صدیوں پہلے واقعات گزر چکے ہیں, ان کا آپ کو بتانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ آپ کی نبی ہونے کی دلیل ہے, واضح دلیل ہے, کیونکہ نہ تو رسول اکرم نے تورات پڑھی تھی, نہ ہی انجیل پڑھی تھی, نہ ہی کوئی تاریخ کتاب پڑھی تھی. رسول اکرم تو پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے, اور آپ کی عمر کا ایک حصہ مکہ میں گزرا جہاں کوئی ایسے علم والے لوگ موجود ہی نہیں تھے, نہ کوئی لائبریری تھی جس سے آپ سن کر دوسروں کو بتا سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی آپ کا استاد تھا, نہ کسی کے سامنے آپ نے تعلیم کے لیے اپنے آپ کو بٹھایا تھا. ایسے واقعات کا آپ کو بتا دینا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے پاس سے غیب کی خبریں آتی ہیں فرشتے کے ذریعے سے اور آپ اس کو صحیح صحیح بتاتے ہیں، تو یہ آپ کے اللہ کی طرف سے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو جو لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ محض بغض اور انعاد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مریم علیہ السلام کے کفیل حضرت زکریہ علیہ السلام تھے۔ مریم علیہ السلام پر جو عنایات ہو رہی تھی اس سے ہیکل کے سبھی جو خادم تھے وہ جان گئے تھے، اس لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ مریم علیہ کی سرپرستی اسے حاصل ہو یا یہ اعزاز اس کو ملے۔ وہ سب ایک دوسرے سے اپنے اپنے انہیں دلائل دے رہے تھے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم مریم کی کفالت کریں۔ تو زکریہ علیہ السلام نے دوسروں کو بتایا کہ چونکہ وہ مریم کے حقیقی خالو ہیں لہٰذا وہی مریم کے کفیل بننے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو نہ مانا اور آخر یہ طے ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی قلمیں جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دیں، اگر کسی شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ پر قائم رہے تو وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ امتحان ایک طرح سے، یعنی یہ جو بھی معاملہ تھا، یہ جو قرآن اندازی تھی، ایک خر کی عادت ہی کہہ سکتے آپ اس کو، کہ قلم تو سارے ہی بہنے والے تھے لیکن ظاہر سی بات یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو یہ ایک معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ خلاف عادت بات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جب قلمیں پھینکی گئیں تو کہا جاتا ہے کہ سوائے زکریہ علیہ السلام کے قلم کے باقی سب قلمیں پانی کے بہاؤ کے رخ پر بہ گئیں، لیکن زکریہ علیہ السلام کا قلم اپنی جگہ پر باقی رہا۔ تو وہ تو ایک تو حقیقی خالو تھے اور قرآن انہیں کے نام نکلا، اب پھر کسی کو اختلاف اور جھگڑے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ واللہ اعلم، یہ یعنی کس طرح سے یہ بات کہاں تک درست ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی اپنی اقلام وہ ڈال رہے تھے، اپنی اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ انہیں بیت المقدس کی ذمہ دار افراد کے پاس لے گئیں تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ مریم کی دیکھ بھال کرے گا یا اس کا شرف وہ حاصل کرے گا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی، وہ اس طرح کے اپنے قلم دریا میں ڈال دیے کہ جس کا قلم پانی کے ساتھ نہیں بہے گا وہی مریم کا سرپرست قرار پائے گا، اور یہ شرف زکریہ علیہ السلام کو حاصل ہوا جو اس وقت سب سے معزز ترین افراد میں سے تھے، یعنی نبی بھی تھے۔ تو یہ واقعات آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ورنہ رسول اکرم کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی، نہ ہی آپ کے آبا و اجداد کو یہ بات معلوم تھی۔ اس سے معلوم ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا تمام لوگوں کا فرض ہے کہ آپ کی اطاعت قبول کریں اور آپ کے احکام کی تعمیل کریں۔ ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جو خبریں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ قصص میں، اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام کی وحی پہنچائی تھی نہ تو آپ موجود تھے اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی شرف کی بات ہے۔ تو کیا سیکھنے کو ملا یعنی پچھلے دفعہ کی تمام آیتوں سے اور آج کی تمام آیتوں سے؟ جب زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور یہاں پر جب وہ لوگ قلموں کے بارے میں، یعنی سوری مریم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ کون ان کا کفیل بنے گا، پہلی بات تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی نہیں، عمل بالآیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ان آیتوں سے ہمیں جو عملی پوائنٹ سیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے دعا کرتے رہنی چاہیے اور نبیوں کی دعائیں ہم کو زیادہ کثرت سے مانگنی چاہیے۔ تو کیا دعا کی تھی نبی نے؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو صبح شام ہم ضرور یہ دعا کریں، یعنی اولاد ہو چکی ہو پھر بھی دعا کریں کہ اولاد کی پاکیزگی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے۔ اور پھر دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو عملی پوائنٹ ہے، کہ پچھلی دفعہ جو آیت آئی تھی کہ وسبح بالعشی والابکار، اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا؟ کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ تو صبح شام کے اذکار ہمیں یاد کرنے چاہیے اور اس کو ریگولرلی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد صبح شام کے اذکار ہم کو پڑھ لینا چاہیے، یعنی صبح فجر کے بعد صبح کے اذکار پڑھ لیں اور عصر کے بعد شام کے اذکار پڑھ لیں، اور فرض کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی ہم کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ تیسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں کے ذریعے کہلوائے تھے زکریا علیہ السلام کو کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا تم نے ذکر کرنا۔ تو جب کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے یا عطا کرنے کا وعدہ کرے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے ہر حال میں چلتے پھرتے۔ تو یہ باتیں ہم کو عملی سیکھنے کو ملی۔ اور جو قابل توجہ پوائنٹ ہے، جب کوئی نعمت کو ہم دیکھیں یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت کو ہم دیکھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں حسد کرنا گناہ میں شامل ہوتا ہے، لیکن کسی کی کوئی نعمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت طلب کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے. جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھا تو ان کے دل میں بھی فوراً خواہش ہوئی، تو انہوں نے اللہ سے مانگا. اللہ نے دیا نہیں دیا انہیں بتائیے، دیا نا، اسی وقت انہوں نے دعا کی. تو اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگے، اور سبحان اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ دعا قبول بھی فرما لی. دوسری بات ہم کو جو قابل توجہ بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نام بتائے ہیں، انہیں ہم کو اللہ کے نام معلوم ہوں، اس کے معنی بھی معلوم ہوں، اور اپنے بچوں کے بھی ہم ایسے نام رکھیں جو جس کے کوئی اچھے معنی بنتے ہوں. زکریا علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے جو دعا کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، تو زکریا علیہ السلام کے لیے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اور نام بھی خود تجویز کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں نام کا معنی کتنا اچھا تھا. تو ایسے یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہتے تو عبد اس کے ساتھ لگائیں، جیسے عبد الرحمان. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ نام بس رحمان لے لیتے ہیں، عبد نہیں لگاتے اس کے ساتھ. تو لہٰذا اگر نام لیں تو پورا نام لیں، اچھا نام رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے اچھے نام چوز کیے. اسماء اللہ الحسنی ہم کہتے ہیں اس کو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں سب سے بیسٹ ہیں، اس کا اجر بھی بہت زیادہ اس کو یاد کرنے کا، اس کو پڑھنے کا. تو ایسے ہی اپنے بچوں کے نام بھی جب چوز کریں تو اچھے نام چوز کریں جس کے اچھے معنی ہوں. کچھ لوگ نئے نام رکھنے کے چکر میں کچھ بھی رکھ دیتے ہیں. سچ میں اتنا ابھی کل ہی ایک نام پتہ چلا تھا، عجیب سا نام ہے بالکل، یعنی اس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے ہیں. تو لوگ عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں کہ بالکل ہمارا نام یونیک ہو، کسی کا اس جیسا نام نہ ہو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کا اچھا نام رکھیں جس کے معنی کا اثر اس کی زندگی پر بھی ہو اور اس کی آخرت پر بھی ہو. اور تیسری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو چن لیتا ہے اس کے عبادتوں کی وجہ سے، اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے، یا اس کی ہمت اور اس کی یعنی جو بھی اس کے اندر شرف یا جو بھی اس کے اندر خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، تو بدلے میں یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول فرماتا ہے اس کی عبادتوں کو؟ اس کی عاجزی کی وجہ سے. اور بندے کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی ریاضتوں کو قبول کرے، اس کی عبادتوں کو قبول کرے، یا اس کو کوئی اچھا درجہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اس کو بلند درجات عطا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو وہ شکر گزاری مزید اس کی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنے گی. اور اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اوپر نعمتوں کی اور بارش ہو یا نعمتیں تمام ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اس کے شکر گزار بندے بنیں. اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں. جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مریم علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، ان کی زہد، ان کی عبادت کی وجہ سے. تو ایکچولی عبادت پر صبر کیا ہے؟ یعنی اس کو ہمیشہ ادا کرتے رہنا، یعنی اس پر قائم دائم رہنا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ پکڑ والا معاملہ ہوتا ہے. کبھی تہجد پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھی، کبھی کوئی نفل نمازیں پڑھی، کبھی چھوڑ دی. ایون فرائض کے معاملے میں بھی کچھ لوگ کبھی با جماعت نماز پڑھی، کبھی چھوڑ دی. تو عبادتوں پر قائم اور دائم رہنا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا اے مریم، تمہیں پاک کیا اور تمہیں عورتوں پر چنا تمام دنیا کی، تو تم کیا کرو؟ پھر اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری کا جو طریقہ ہے وہ مزید عبادتوں پر قائم دائم رہنا ہے. یعنی جو عبادتیں، ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، اس پر ہمیشہ دعام ہو، پھر اس میں چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے لیے رکوع اور سجود کرنے والا بنائے، آمین. اور ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے جو مریم علیہ السلام کے اندر کوالٹیز تھیں. جی استقامت، کوئی بھی عبادت کے لیے استقامت بہت زیادہ ضروری ہے اصل میں، کہ مسلسل اس پر قائم رہنا، مسلسل اس میں دعام رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو، آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عمل کی توفیق دے جو ہم مسلسل کرتے رہنے والے بنے. کوئی بھی نیکی ہو یا کوئی بھی صفت ہو جو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عاجزی ہو، زہد ہو، تقوی ہو، توازو ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، اور نعمتوں پر اکڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يا مريم اقنتي لربك واسجدي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.